إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون محترم شیخ عبد الکریم صاحب حافظہ اللہ تعالی اور دیگر علماء کرام اور انتہائی معزز سامعین حضرات، اللہ تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے جو بہت سی مخلوقات پیدا کی ہیں تو ہمیں انسان بنا دیا، اور انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کا شرف حاصل۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ پھر انسانوں میں بہت سے گروہ ہیں، بہت سی ملتیں ہیں اور بہت سے مذاہب ہیں یا بہت سے ادیان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا دوسرا فضل یہ ہے کہ ہمیں اپنا پسندیدہ دین اسلام عطا فرما دیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے بطور دین تمہارے لیے اسلام کا انتخاب کر لیا ہے۔ تو اس نے ہمیں انسان بنایا اور اس کے بعد ہمیں مسلمان بنایا۔ پھر مسلمانوں میں بہت سے گروہ ہیں، بہت سے مسالک ہیں اور بہت سے فرقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا ہی فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ان تمام گروہوں کے بیچ میں عہد الحدیث ہونے کا شرف عطا فرما دیا۔ یہ اس کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا فضل و احسان۔ یہ نسبت اتنی عمدہ اور مقدس ہے کہ براہ راست قرآن و حدیث کی بنیاد ہے۔ قرآن کو بھی حدیث کہا گیا، اللہ نزل احسن الحدیث، اور حدیث کو بھی حدیث کہا گیا، ان خیر الحدیث کتاب اللہ بخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عہد الحدیث ہونے کا معنی وہ لوگ جو قرآن و حدیث والے ہیں, جن کے ایک ہاتھ میں کتاب اللہ اور دوسرے ہاتھ میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہی وہ دو مقصد ہیں جو نبی علیہ السلام جاتے ہوئے اپنی امت کو دے کر کے, ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنتی, کہ تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, جب تک ان دو چیزوں کو تھامے رہو گے پوری مضبوطی کے ساتھ اور پختگی کے ساتھ, اس وقت تک تم گمراہ نہ ہو سکو, حق پر قائم رہو گے. یعنی یہ دو چیزیں, ان کے ساتھ تمسک اور ان کو مضبوطی سے تھامے رکھنا, یہ ہدایت کی ضمانت ہے, کبھی گمراہ نہ ہو. جبکہ نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق تمام بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہیں, اللہ ان دلوں کو جس طرف چاہے پھیر دے, ہدایت کی ضمانت نہیں ہے. ان القلوب بین الاصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء, تمام لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں, اللہ ان دلوں کو جب چاہے پھیر دے, جس طرف چاہے پھیر دے. لیکن یہاں ایک ضمانت موجود ہے کہ لن تضلوا ما تمسکتم بهما, کہ جب تک ان دو چیزوں کو تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوں. اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی, اللہ کی کتاب ہے قرآن پاک, اور میری سنت, میری حدیث. تو یہ وہ دو انمول خزانے ہیں, وہ مصدر ہیں جو نبی علیہ السلام اپنی امت کو دے کر کے, کہ تمہیں خالی ہاتھ چھوڑ کر نہیں جا رہا, یہ دو خزانے تمہیں دے کر جا رہا ہوں, اور ان دو خزانوں کی حقیقت بھی سن لو کہ ترکتکم علی البیضاء لیلھا و نہارھا سواء, کہ یہ ایک انتہائی روشن اور چمکدار راستہ ہے جس کی رات اور دن برابر ہے. اس دین میں اندھیرا نہیں ہے, تاریکی نہیں ہے, ابہام نہیں ہے, کوئی پیچیدگی نہیں ہے, بلکہ یہ دین نصف نہار کے سورج سے زیادہ روشن ہے. زیادہ روشن اس لیے اس وقت یہ سورج غائب ہو, اس پر رات کا اندھیرا چھا چکا ہے اور سورج غائب ہو چکا, لیکن جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج ہے یہ کبھی غائب نہیں ہوتا. رات کی تاریکی ہو, دن کا اجالا ہو, یہ سورج چمک رہا ہے, اس پر رات نامی شے کا تصور نہیں, کسی اندھیرے کے غالب آنے کا تصور نہیں. لیلھا و نہارھا سواء, اس کی رات اور دن برابر ہیں. کتنی ضمانتیں کہ یہ بیضاء ہے, روشن راستہ, اس قدر روشن ہے کہ اس کی رات اور دن برابر ہیں. اتنی ضمانتوں کے بعد اگر کوئی شخص کتاب و سنت کو چھوڑ کر کسی اور راستے کا انتخاب کرتا ہے تو اس کا انجام کیا ہونا چاہیے, وہ آگے آگے لا یذیق عنہا الا ہالک, کہ اس دین سے برگشتہ ہونے والا اور اس کو چھوڑ کر کسی اور راستے کا انتخاب کرنے والا شخص وہی ہو سکتا ہے جس کے مقدر میں بربادی ہو, تباہی ہو اور ہلاکت ہو. اتنا روشن دین, اتنی گارنٹیاں اللہ کے نبی دے رہے. قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے حق ہونے اور اس کے صداقت پر قائم ہونے کی قسمیں کھائیں. غالباً کسی موقع پر ایک واقعہ آپ کو سنایا تھا امام اسمعی رحمہ اللہ کا,
امام اسمعی رحمہ اللہ، یہ لغت کے بہت بڑے امام تھے اور محدث بھی تھے. اکثر یہ چلتے پھرتے رہتے تھے اور اس چلنے پھرنے میں بڑا ان کو علم حاصل ہوتا تھا. چونکہ لغت کی معرفت ان کا ایک ذاتی شوق تھا اور دیہاتوں کی لغت خالص ہوتی، اکثر دیہاتوں میں گھومتے رہتے تاکہ یہ عربی لغت اور اس کی گہرائیاں حاصل ہوتی رہیں. جیسے ایک دفعہ قرآن کی آیت پڑھی، وما الحیاۃ الدنیا الا متاع، کہ دنیا کی زندگی متاع ہے. تو متاع کا معنی عام طور پہ سامان کرتے ہیں یا دھوکے کا سامان کرتے ہیں. تو ان کا اس معنی پر دل نہ بھرا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو متاع کہہ رہے، تو اتنا کافی نہیں لگتا کہ یہ ایک دھوکے کا سامان ہے. اس متاع کی حقیقت کیا ہے؟ تو اسی طرح وہ دیہاتوں میں گھوم پھر رہے تھے. تو ایک عورت نے اپنی بچی کو آواز دی کہ یا بنیتی ہاذ المتاع، کہ بیٹی مجھے متاع دو، مجھے متاع دو. اسماء معلوم کہ بیٹی کیا لے کر آتی، اور دیہاتی لغت میں متاع سے کیا مراد، متاع کا اصل معنی کیا ہے. بیٹی کیا لائی اپنی ماں کے پاس، وہ کپڑا جو عورت اپنے مخصوص ایام میں استعمال کرتی، حیض کے ایام، وہ کپڑا متاع. دنیا کی زندگی کو متاع کہا گیا. ان دنیا کی زندگی اتنی گندی ہے جیسے وہ کپڑا گندا ہوتا ہے جس کو خاتون خانہ اپنے مخصوص دنوں میں استعمال کرتی. تو اس طرح انہیں بڑے بڑے لغت کے مسائل حل ہوتے اور ملتے. ایک دن اسی طرح ہو ایک مقام پر موجود ہے، ایک عربی ایک دیہاتی اونٹ پر سوار ہو کر آئے، انہیں دیکھ کر رک گئے. تعارف ہوا کہ آپ کون ہیں، کیا کرتے ہیں. اسمعی نے فرمایا کہ میں قرآن پڑھتا ہوں، پڑھاتا ہوں. اچھا مجھے کچھ قرآن سنا. تو قرآن سنایا، سورہ زاریات. جب یہاں پہنچے، وفی السماء رزقکم وما توعدون، کہ تم سب کی روزی آسمانوں میں، یعنی اللہ کے پاس، اللہ ہی دیتا اور کوئی نہیں دے سکتا، اور سب کی روزی اوپر موجود ہے، اور اللہ ضرور عطا کرے گا. اس عربی نے کہا ٹھہر جاؤ، یہ اللہ کا فرمان ہے. ہاں اللہ کا فرمان، تو مانا ہماری روزی موجود ہے. ہاں موجود، اللہ دے گا، ضرور دے گا. تو پھر ہم یہ وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ اونٹ کو ذبح کیا، اس کا گوشت تقسیم کر دیا، اور جنگل کی طرف ایک طرف نکل گئے. کیا سوچا اس نے، خلوت کا، تنہائی کا، چلا گیا واپس. کچھ عرصے بعد دوبارہ امام اسمعی فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے آیا، اسی عربی کو میں نے دیکھا بیت اللہ کا طواف کرنے، اس نے مجھے دیکھ لیا، پھر ملاقات ہو گئی، پھر بیٹھ گئے. تو اس نے کہا کچھ اور قرآن سناؤ. تو آگے امام اسمعی نے سنانا شروع کیا، وفی السماء رزقکم وما توعدون فورب السماء والارض انه الحق مثل ما انکم تنطقون. کیا معنی ہے اس کا؟ قسم ہے آسمانوں اور زمینوں کے رب کی کہ یہ حق ہے. اس طرح حق اور سچائی ہے یہ، جیسے تم آپس میں باتیں کر رہے ہو اور تمہیں یقین ہے کہ ہمارا باتیں کرنا حق ہے، اپنی گفتگو کرنے کا تمہیں یقین ہے. اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کی وحی بھی حق ہے، صدق ہے، یقین ہے، میں آسمانوں اور زمینوں کے رب کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں. اس عربی نے کہا کہ یہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان. بڑا پریشان، اتنے ہم نالائق ہیں، اتنے ہم نکمے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے دین کی صداقت کو اور حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے قسمیں کھانی پڑ رہی. اللہ قسمیں کھا رہا ہے کہ یہ حق ہے، اس قدر ہم نکمے. بس یہ بات دہراتا رہا دہراتا رہا، حتیٰ کہ اس کی روح پرواز کر گئی. تو یہ صدق، حق، کتاب و سنت اور پیارے پیغمبر نے کس طرح بیان کیا کہ لئی روحا بنہا روحا سوا، اس کی رات اور دن برابر ہے، کوئی اس میں تاریکی نہیں، کوئی اس میں اندھیرا نہیں، کوئی وہام نہیں، کوئی خفا نہیں، کوئی پیچیدگی نہیں، بالکل واضح. لقد جاءکم من اللہ نور، یہ اللہ کی طرف سے سمجھو کہ نور کا ایک منار ہے، منارہ نور ہے، سب کو دکھائی دینے والا. یہ قرآن و حدیث. تو عہد الحدیث کا معنی کیا ہے؟ قرآن و حدیث والے، اس منہج کے حاملین جو منہج صدق ہے، منہج حق ہے، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں، کوئی ابہام نہیں، کوئی اندھیرا نہیں، جو نصف النہار کے سورج سے بھی زیادہ روشن ہے. عہد الحدیث، ان کا ایک نام اور ہے سلفی. سلفی کا معنی کیا ہے؟ سلفی کا معنی بھی کتاب و سنت کے پیروکار. یہ لفظ آج کل یہاں استعمال ہوتا ہے، بلاد عرب میں خاص طور پہ بہت استعمال ہوتا ہے، سعودی عرب وغیرہ میں، سوڈان میں، مصر میں اور دیگر عرب علاقوں میں. سلفی، سلفی کا معنی کیا ہے؟ وہ ایک ڈاکٹر بہت ہی مشہور، ڈاکٹر ذاکر نائک، بڑا عمدہ کام کر رہے ہیں، لیکن سلفی کے معنی میں ان کو غلطی لگ گئی، کیونکہ ان کا مجال نہیں ہے، ان کا میدان کچھ اور تھا. اس میدان میں آ گئے وہ اور بڑی مخلصانہ کوشش کر رہے ہیں، اللہ ان کو برکت دے. اور ان سے ایک سوال ہوا، وہ میں نے خود سنا کہ کیا آپ سلفی؟ اب وہ اپنا سلفی ہونا شاید چھپانا چاہتے تھے، اہل حدیث ہونا شاید چھپانا چاہتے تھے کہ مجھ پر خاص ایک ٹھپا نہ لگ جائے. تو کہا میں سلفی نہیں ہوں، میں محمدی ہوں. اور کہا کہ محمدی ہونا یہ سلفی ہونے سے بہتر ہے. محمدی کا معنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار، اور سلفی کا معنی سلف صالحین کے پیروکار. تو کون افضل ہے؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیروکار ہے وہ افضل ہے، یا جو سلف کا پیروکار وہ افضل ہے؟ اس پر لوگوں نے تالیاں بھی بجائیں، مگر یہ تعبیر صحیح نہیں، یہ علمی بات نہیں کی انہوں نے. پانی چاہیے. اس کا معنی یہ ہے کہ انہیں سلفی کی تعریف نہیں معلوم. سلفی کا معنی یہ نہیں ہے سلف صالحین کے پیروکار، بلکہ سلفی کا معنی کتاب و سنت کے پیروکار سلف کے فہم کی روشنی، سلف صالحین کے فہم کی روشنی. اصل قرآن و حدیث، اصل کتاب و سنت، اور کتاب و سنت علی فہم السلف، سلف صالحین کے فہم پر. یہ معنی اس کا. تو اصل یہ چیز کتاب و سنت کی اتباع ہے، وہ اس کی تعبیر میں غلطی کر گئے. اصل تعبیر یہی ہے کہ قرآن و حدیث کے پیروکار سلف صالحین کے فہم پر. اب سلف صالحین سے کیا مراد؟ سلف کی تعریف میں تین قول ہیں. ایک قول یہ کہ سلف سے مراد صحابہ کی جماعت، دوسرا قول یہ کہ سلف سے مراد صحابہ اور تابعین کی جماعت، اور تیسرا قول یہ کہ سلف سے مراد وہ تین دور ہیں، تین ادوار ہیں جن کا ذکر نبی علیہ السلام کی حدیث میں ہے، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، پھر اس کے بعد صحابہ کا، پھر تابعین کا، اور پھر اتباع تابعین کا. یہ تین دور، صحابہ کا دور، تابعین کا دور، اور اتباع تابعین کا دور. یہ نبی علیہ السلام کی حدیث میں سلفیت کا تشخص ہے، اور یہ قول علماء میں زیادہ معروف ہے کہ سلف سے مراد یہ تین ادوار کے اہل حق ہیں، اہل علم ہیں، محدثین ہیں، فقہا ہیں، جن کا تعلق ان تین ادوار سے. تو سلفی کا معنی کتاب و سنت کے حاملین، کتاب و سنت کی اتباع کرنے والے، سلف صالحین کے فہم کے مطابق. کتاب و سنت کے فہم کے مطابق، یہ ایک ہلکا سا تعارف ہمارے نام کا، ہماری نسبت کا. آپ اور علاقوں میں جائیں گے تو یہی جو جماعت حقہ ہے وہ کہیں آپ کو انصار السنہ کے نام سے ملے گی، یہ مصر وغیرہ میں، سوڈان میں، اور یہی جماعت حقہ کہیں آپ کو محمدی کے نام سے ملے گی، یہ ملائیشیا وغیرہ میں اور ملحقہ علاقوں میں. الجماعت المحمدیہ، جماعت المحمدیہ ہو، احد الحدیث ہو، سلفی ہو، انصار السنہ ہو، یہ ایک ہی جماعت کے مختلف نام، مختلف علاقوں. تو ہر علاقے میں جماعت حقہ کی ایک پہچان، مصر و سوڈان میں جماعت حقہ کی پہچان انصار السنہ، سعودیہ وغیرہ اور اس کے ملحقہ علاقوں میں جماعت حقہ کی پہچان سلفی، ملائیشیا وغیرہ میں جماعت حقہ کی پہچان جماعت المحمدیہ، اور پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، نیپال میں، افغانستان میں جماعت حقہ کی پہچان احد الحدیث. یہ کہلانا ضروری ہے، اس ایک ہی لفظ میں آپ کا پورا عقیدہ، پورا منہج، پورا عمل اس ایک لفظ میں آ جائے. اور میرے لیے ضروری ہے کہ میں داعی کو پہچانوں کہ داعی کون ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا منہج کیا ہے، اس کے عمل کے مصدر کیا ہیں، اس کے عقیدے کا ماخذ کیا ہے، مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے، تب میں سنوں اس کو. وقت بہت قیمتی، ہم وقت کو ضائع کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے. تو میرے لیے ضروری ہے کہ میں سنوں یہ داعی کون ہے، کیا اس کا مخرج ہے، اس نے کن علماء سے علم لیا، اس کے عقیدے کا مصدر کیا ہے، مخرج کیا ہے، اس کے عمل کی اساس کیا ہے، اس کے عقیدے کی اساس کیا ہے. اور ان تمام چیزوں کا ترجمان پاکستان میں لفظ اہل حدیث. اگر میں کھڑا ہوں یہ کہہ کر کہ میں احد الحدیث ہوں، تو اس کا معنی میرا عقیدہ، میرا منہج، میری سیاست، میرے علم کے مصادر، میرے اساتذہ کرام، میرے مدارس، سب کے سب معروف اور مشہور، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، کوئی چیز پردے میں نہیں. جیسے ایک داعی کھڑا ہو اپنے آپ کو شافعی کہے تو ہر چیز واضح ہو جائے، اس کا عقیدہ، منہج، عمل. ایک داعی کھڑا ہو اپنے آپ کو حنفی کہے، ہر چیز واضح ہو جائے. اور اگر آپ کی شخصیت گول مول ہو کہ جی اہل حدیث کہلانا ضروری نہیں ہے، تو بھائی پھر کیا چیز ہو آپ، میں کیسے پہچانوں آپ کیا ہیں، کیا عقیدہ آپ کا؟ کیا کھڑے ہو کر دو گھنٹے پہلے اپنا عقیدہ بتاؤ گے، اپنے منہج کی وضاحت کرو گے، اپنے مصادر کی تعریف کرو گے، اپنے مشائخ کا تعارف کراؤ گے، اپنے دینی مدارس کا تعارف کراؤ گے، پھر آگے بات کرو گے؟ تو ان تمام چیزوں کی ترجمانی لفظ اہل حدیث میں ہو رہی. اس ایک لفظ سے آپ بھی جان جائیں گے, میں بھی جان جاؤں گا کہ کھڑے ہونے والے کا عقیدہ, اس کا منحج, اس کے علم کے مصادر, اس کے عقیدے کی اساس, یہ سب چیزیں کیا ہیں, ایک ہی لفظ سے واضح ہو جائے. اس لیے ہمارے اس خطے میں حقانیت کی تعبیر جو ہے وہ اہل حدیثیت کے ساتھ, یہ فرقہ بندی نہیں ہے. اس میں فرقے کا معنی بھی ہم نہیں جانتے, فرقے کی تعریف میں ہم دھوکہ کھا جاتے اور جہالت میں اہل حدیث کو بھی فرقہ قرار دیتے, اس میں بھی فرقہ بندی, تفرق کی اس میں بھی بو آتی. نہیں, اس کا معنی یہ کہ آپ فرقے کا معنی نہیں سمجھتے. اہل حدیث کا معنی کیا ہے؟ کتاب و سنت کے حامل ہی, ایک ہاتھ میں کتاب اللہ, دوسرے میں سنت رسول اللہ. جس بندے کا یہ منحج ہے کتاب و سنت کا, جس کے عمل کی, عقیدے کی اور ہر چیز کی بنیاد کتاب و سنت ہو, وہ فرقہ ہو سکتا ہے. کون اس کو فرقہ کہتے ہیں؟ فرقے کی تعریف سنو. فرقہ تفرق سے, تفرق کا معنی جدا ہونا. جدا کس چیز سے ہونا؟ جس چیز سے جو اللہ کے نبی کی جماعت تھی اس سے لوگ جدا ہوئے. نبی علیہ السلام کی جماعت تھی, صحابہ کی جماعت, اور ان کے سامنے کیا تھا؟ قرآن و حدیث. نہ کوئی تیسری کتاب تھی, نہ کوئی شخصیت تھی نبی علیہ السلام کے علاوہ جس کے سر پہ انہوں نے پورے دین کی عمارت تعمیر کی ہو, کچھ نہیں تھا, صرف قرآن اور حدیث, کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ, عبادت اللہ کی, اطاعت مصطفیٰ علیہ السلام. یہ فرقہ نہیں ہے, یہ جماعت ہے, اللہ کے نبی کی جماعت. فرقے کب بنے؟ آہستہ آہستہ جب فرقوں کا دور آیا, خارجی, معتزلہ, پھر روافض, پھر جہمیہ, کرامیہ, اور پھر مشبہہ, ماتریدیہ, اشاعرہ, یہ فرقے. ہر فرقے کا جو نقطہ انتہا ہے اس میں ایک شخصیت بیٹھی ہوئی جس کے وہ پیروکار, آگے چل کے پھر حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی. تو ہر فرقے کی اساس ایک شخصیت پر ہے. حنفی ہے, اس کی اساس کس پر ہے؟ امام ابو حنیفہ پر. شافعی ہے, اس کی بنیاد کس پر ہے؟ امام شافعی پر. مالکی ہے, اس کا کیا منحج ہے؟ کہ اس نے پورے دین کی عمارت امام مالک کے سر پہ کھڑی کر دی. حنبلی ہے, تو اس نے پورے دین کی عمارت امام احمد بن حنبل کے سر پہ تعمیر کر دی. ان شخصیتوں کے نام سے فرقے بنے. صحابہ کرام میں نہ کوئی ماتریدی تھا, نہ کوئی اشعری تھا, نہ کوئی حنبلی تھا, نہ کوئی مالکی تھا, یا امام بعد میں آئے. اللہ کے نبی کے دور ابوبکر صدیق تھے, عمر خطاب, عمر بن خطاب تھے, نہ کوئی صدیقی تھا, نہ کوئی عمری تھا, نہ کوئی فاروقی تھا, نہ کوئی علوی تھا, نہ کوئی عثمانی تھا. سب کے سب کیا تھے؟ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. محمدی ہونا فرقہ نہیں ہے, مالکی شافعی ہونا فرقہ. ہمیشہ فرقہ تفرق سے, جو اصل لائن چلی آ رہی ہے پیارے پیغمبر کے دور سے, یہ نبی علیہ السلام ہے, ساتھ آپ کی جماعت چلی آ رہی, چلی آ رہی, چلی آ رہی. ایک شخص آیا, اس نے کہا جی میرا امام فلاں ہے, کٹ گیا. میرا امام دائیں طرف کھڑا ہے اور وہ مثلا امام مالک ہے, ابو منصور اشعری, ابو منصور ماتریدی ہے, ابو الحسن اشعری. تو وہ ناموں کے ساتھ الگ ہو گیا. جب الگ ہویا ہوا تو کیا مانا؟ سارا فرقہ تن یہ فرقہ بن گیا. جب تک اس لائن پر چلے آ رہے ہو جو اللہ کے نبی نے کھینچی, خط مستقیم ایک ہی کھینچا آپ, اور صحابہ نے دیکھا, جناب ابن مسعود کی حدیث, مسلم احمد وغیرہ, ایک خط کھینچا, دائیں بائیں بہت سے خطوط کھینچے, صحابہ دیکھ رہے, منتظر ہے کہ آپ کا یہ عمل ابس نہیں ہے. ہمیں کوئی علم ملنے والا بڑا نافع قسم کا علم. آپ نے سیدھے خط پر اپنی انگلی رکھی, ہادہ صراطی مستقیما, یہ ہادہ سبیل اللہ, یہ اللہ کا راستہ سیدھا چلا آ رہا ہے. اور دائیں بائیں بہت سے خطوط تھے, اور میں ہر خط پر ایک شیطان کھڑا ہے اپنے راستے کی دعوت دے رہے. جب تک تم سیدھے راستے پر چلتے رہو گے, وہ خط مستقیم ہے, صراط مستقیم ہے, وہ ایک ہی راستہ. خط مستقیم ایک ہی ہوتا ہے. یہاں بہت سے ریاضی دان بیٹھے ہوں گے, دو نقطے ہوں ان دو نقطوں کو ایک ہی خط مستقیم ملاتا ہے. وہ خط کھینچ دیا, اب اس کے بعد دوبارہ آپ خط کھینچیں ان دو نقطوں کو ملانے کے لیے, وہ سیدھا نہیں ہوگا, دائیں طرف سے گھوم کر آئے گا, بائیں طرف سے گھوم کر آئے گا, ٹیڑھا میڑھا ہو کر جائے گا, وہ سیدھا نہیں ہو سکتا. سیدھا خط کھنچ چکا ہے, وہ یہ خط آ چکا ہے, اور خط مستقیم ایک ہی ہوتا ہے. یہاں بھی دو نقطے ہیں, ایک نقطہ دنیا میں دینداری کا, دوسرا آخرت میں جنت کا. ان دو نقطوں کا جو خط مستقیم ہے وہ سیدھا راستہ, ہذا سبیل اللہ, اللہ کا راستہ, رسول اللہ کا راستہ. ان ربی علی صراط مستقیم, اس صراط مستقیم پر میرا رب ہے, اللہ کا راستہ ہے. یاسین بالقرآن الحکیم, انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم, اس صراط مستقیم پر آپ ہیں, یہ رسول اللہ کا راستہ ہے, اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے. یہ فرقہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو جماعت ہے. جو کتاب و سنت کے حاملین وہ جماعت ہے, وہ فرقہ نہیں ہے. فرقہ کب بنتا ہے؟ جب دائیں بائیں آپ مڑ جائیں, پھر جائیں, کسی شخصیت کے نام, کسی شخصیت کے نام پر دائیں بائیں گھوم جائیں. تفرقہ, یہ بندہ راستے سے ہٹ گیا, یہ بندہ فرقہ بن گیا, یہ بندہ فرقہ بن گیا. جو حدیث فرق ہے اس میں نبی علیہ السلام نے اسی تشخص کو واضح کیے. ایک طرف ایک جماعت ہے, وہ جماعت حقہ ہے, دوسری طرف بہت سے فرقے ہیں, بہت سے خط ہیں. فرمایا کہ ان الیہود افترقت علی 71 ملتا, یہودیوں کے 71 فرقے بن, عیسائیوں کے 72 فرقے بن, وَإِنَّ أُمَّتِي اسْتَفْتَرِخُ عَلَى 73 مِلَّةً, اور میری امت کے 73 فرقے بنے. یہ آپ نے پیشگوئی فرمائی, اب یہ 73 فرقے بن کر رہیں گے, بن چکے ہیں. اگلی بار بڑی خوفناک, كُلَّهُمْ فِي النَّارِ, سب جہنم میں جائیں, 72 فرقے جہنم میں. وہ الگ بات ہے وہ ہمیشہ کے لیے جائیں یا عارضی طور پر جائیں, وہ اللہ کے علم. الا واحدہ, سوائے ایک, وہ جنتی, ایک کے علاوہ سب جہنمی. اب صحابہ نے پوچھا وہ ایک کون ہے, تو آپ نے ان کا کوئی نام نہیں لیا, بلکہ ایک ایسا جملہ استعمال فرمایا, اللہ نے آپ کو جوامع الکلم دیا. آپ ایک چھوٹی سی بات کر کے, چھوٹا سا جملہ استعمال کر کے پورا جنت کا راستہ واضح کر سکتے. اوتی تو جوامع الکلم, مجھے اللہ نے جوامع الکلم دیے ہیں, ایک چھوٹے سے جملے سے پورا دین سمجھا سکتا, پورا منہج واضح کر سکتا. اور یہ اس کی مثال ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ایک جنتی گروہ کون سے؟ فرمایا ہم ما انا علیہ اليوم واصحابی, یہ وہ لوگ ہیں جو اس چیز پر قائم ہوں جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ. یہ جماعت, ایک حدیث میں ہم الجماعہ فرمایا کہ وہ الجماعہ ہے, وہ جماعت ہے. دوسری حدیث میں یہ وہ لوگ ہیں جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ, مانا جس چیز پر اللہ کے پیغمبر تھے اور صحابہ کرام تھے. جو بندہ اسی چیز پر قائم ہوگا وہ فرقہ نہیں بلکہ وہ جماعت. 73 فرقے ہوں گے, 72 جہنمی, ایک جنتی, وہ الجماعہ. بہت سے محدثین نے ان دو حدیثوں کو جمع کیے, ایک یہ حدیث, ایک اور حدیث صحیح بخاری کی جس میں آپ نے فرمایا کہ لا تزال امۃ من امتی قائمۃ بامر اللہ. اس حدیث کی یہ تشریح ہے, میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ اللہ کے امر پر قائم رہے گا. میری امت کا ایک گروہ, ایک جماعت ہمیشہ اللہ کے امر پر قائم رہے گی. دو ان کی نشانی, لا یضرهم من خذلهم, جو ان کی مخالفت کرے گا یا جو ان کو کمزور کرنے کی کوشش کرے گا وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے. اور دوسرا ظاہرین, وہ ہمیشہ ظاہر ہوں گے, کلم کھلا, چھپے ہوئے نہیں ہوں گے. اپنا عقیدہ, منہج, اپنے علماء, سب کے ساتھ وہ ظاہر کھلے عام ہوں گے. آج جتنی جماعتیں موجود ہیں اکثر جماعتوں کو ہم نے دیکھا اپنے عقائد چھپاتی ہیں, ان کے بعض عقائد ایسے ہیں کہ نہیں چاہتے یہ منظر عام پر ہیں, چھپاتے ہیں. ہم آگے اس پر بات کریں گے. دونوں حدیثوں کا مصداق ایک ہی جماعت جس پر میں اور میرے صحابہ, وہ کیا ہے, ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا. بہت سے محدثین, عبداللہ بن مبارک, یزید بن ہارون, امام بخاری, امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ ان دونوں حدیثوں کا مصداق جو ہے وہ عہد الحدیث, اس سے مراد جماعت اہل حدیث. دونوں حدیثوں کا مصداق جماعت اہل حدیث. یہ بات انہوں نے کس بنیاد پر کی؟ اب یہ جو دوسری حدیث ہے یہ بخاری کی ہے, وہ بھی اس پر غور کریں. آپ کیا فرما رہے ہیں, میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا. دو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں, ایک یہ کہ پوری امت حق پر قائم نہیں ہوگی, امت کا ایک گروہ, پوری امت نہیں, ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا. یہ بات سمجھ میں آ رہی کہ پوری امت نہیں بلکہ امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا. دوسری بات یہ سمجھ آ رہی کہ وہ ہمیشہ رہے گا, لا تزالوں کے الفاظ ہیں, ہمیشہ معنی کوئی دور اس گروہ کے وجود سے خالی نہیں ہوگی, ہمیشہ ہر دور میں ہوں اور ہر مقام پر ہوں, تھوڑے ہوں زیادہ ہوں یا الگ بات, لیکن کوئی دور ان سے خالی نہیں ہوگا, ہمیشہ یہ موجود ہوں گے. یہ دو باتیں بالکل واضح نتیجے کے طور پر سامنے آ رہی ہیں کہ پوری امت حق پر نہیں ہے, ایک گروہ ہے اور اس گروہ کو تسلسل حاصل ہے, دوام, ہمیشگی, لگاتار رہے گا, کوئی زمانہ اس جماعت سے خالی نہیں ہوگا اور کوئی خطہ, کوئی جگہ اس جماعت کے وجود سے خالی نہیں ہوگا, ہر جگہ موجود ہوں. مجھے اپنے شیخ کی بات یاد آ رہی, شیخ بدیع الدین محدث دیار سندھ رحمہ اللہ تعالی, آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے 4 ماہ کا دورہ کیا تھا یورپ کا. واپسی ہوئی تو ہم نے ایئرپورٹ, کراچی ایئرپورٹ پہ ان کا استقبال کیا, جماعت کے کافی لوگ یہاں سے بھی گئے تھے اور کراچی سے بھی, تو سب جمع ہو گئے اور ایئرپورٹ پر ہی شاہ صاحب کو ایک جگہ لے گئے الگ اور کہا کوئی نصیحت کیجئے ہمیں. تو سائی نے نصیحت کی, میں نے سوال کیا اپنے دورے کی کوئی خاص بات بتا دی, باقی تو بعد میں مجلس ہوگی آپ سے, کوئی خاص بات ہو بتا دی. شاہ صاحب نے فرمایا کہ خاص بات یہ کہ ان 4 مہینوں میں میں یورپ کے ہر علاقے میں گیا ہوں, ہر ملک میں گیا ہوں اور بڑے بڑے مرکزی شہروں میں گیا ہوں, اور میں نے کیا دیکھا, ہر جگہ ہر علاقے میں جو 4 فرقے ہیں, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, ان میں سے ایک ہے باقی 3 نہیں. اگر کہیں پر حنفی ہیں تو وہ شافعی اور مالکی نہیں ہے, حنبلی نہیں, اگر کہیں پر حنبلی ہیں تو وہاں حنفی اور مالکی نہیں, کہیں پر مالکی ہیں تو وہاں حنبلی اور حنفی اور شافعی نہیں, اور کہیں اگر شافعی ہیں تو وہ مالکی حنفی نہیں. ان 4 فرقوں میں سے ایک فرقہ موجود ہے, باقی 3 نہیں. لیکن اہل حدیث ہر مقام پر موجود تھے، ہر شہر میں موجود تھے، وہ تھوڑے ہوں زیادہ ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اللہ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. جو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، لا يبقى على ظهر الارض بيت مدر ولا غبر الا ادخل الله كلمة الاسلام، زمین کی پشت پر کوئی کچا یا پکا گھر نہیں بچے گا، اللہ ہر گھر میں اسلام کی دعوت اور اسلام کا کلمہ پہنچائے گا. کس کے ذریعے؟ ظاہر ہے کہ جو حق اور صداقت کا علم بردار ہوگا اسی کے ذریعے دعوت پہنچے گی. تو ہر مقام پر آگر عزیز موجود. تو یہ حدیث اس کی اور سمجھ میں آ رہی ہے کہ میری امت کا ایک گروہ، پوری امت نہیں ایک گروہ، ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، ہمیشہ ہمیشہ کا مطلب لگاتار ہوگی، کوئی دور کوئی خطہ اس جماعت سے خالی نہیں ہوگا اور کوئی زمانہ اس جماعت سے خالی نہیں ہوگا. اب یہ بات اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی. کیوں فرمائی؟ کیا اس کا مقصد ہے؟ اس فرمان کا کیا مقصد ہے؟ اس حدیث کو بیان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ ایک ہی مقصد ہے کہ جب کسی کو حق کی تلاش ہے، جب کوئی شخص حق کی تلاش میں فکر مند ہو، تو کتاب و سنت کے دلائل کافی ہیں. لیکن اگر کتاب و سنت کے دلائل سے اس کی تشفی نہیں ہوتی، تو اس جماعت کو تلاش کرو جس کی پیش گوئی اللہ کے نبی نے فرما دی کہ ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، اس کو ڈھونڈو. وہ کون ہو سکتی؟ اس جماعت کا وجود یقیناً آپ کو ملے گا، کیونکہ تسلسل حدیث سے ثابت ہے، دوام حدیث سے ثابت ہے، کوئی دور اس جماعت سے خالی نہیں ہوگا. تو حق آپ کی ضرورت ہے، اس کو تلاش کرو. وہ جماعت کہاں ہے؟ کون سی ہے؟ تین علامتیں بیان ہیں، وہ علامتیں چشمہ کرو کس جماعت پر فٹ آ رہے ہیں. نمبر ایک، قائمتم بامر اللہ، وہ جماعت قائم ہوگی اللہ کے امر پر، اللہ کے امر کے ساتھ. امر اللہ کتاب و سنت ہے، قرآن و حدیث. ڈھونڈیے پاکستان میں وہ کون سی جماعت ہے جو صراحتاً کتاب و سنت پر قائم ہے، قرآن و حدیث کا نام لیتی ہے، کسی شخصیت کا نہیں، کسی امام کا نہیں، کسی پیر یا مرشد کا نہیں، کسی وڈیرے کا نہیں، کتاب و سنت کا نام، ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں سنت رسول اللہ. کون جماعت ہے؟ دعویٰ تو بہت ہی لوگ کریں گے، لیکن آپ ڈھونڈیں وہ جماعت کون سی ہو سکتی جو قائمت میں امر اللہ، جو اللہ کے امر کے ساتھ قائم ہے، کسی امام کے قول کے ساتھ نہیں، کسی فقیہ کی رائے کے ساتھ نہیں، کسی کے ذاتی تخرصات کے ساتھ نہیں، کتاب و سنت کے ساتھ، قرآن و حدیث کے ساتھ. اس جماعت کو ڈھونڈو، وہ کون سی جماعت؟ حق کی تلاش سب کی ذمہ داری، تلاش کرو وہ جماعت کون سی جو قائمت امر اللہ. امر اللہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی وحی. اللہ کی وحی کیا ہے؟ دو چیزیں، وانزل اللہ علیک الکتاب والحکم، قرآن و حدیث اللہ تعالیٰ کی وحی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی وحی کتاب و سنت کے ساتھ کون سی جماعت قائم؟ وہ کتاب المحنت المفنت، تقریباً 300 کے قریب علماء دیوبند کے اس کتاب پر دستخط، ان کی مہر تصدیق کی، 300 علماء نے اس کی تصدیق کی، مانا یہ کتاب حق ہے، ان کا ایک دستور ہے، ان کے منہج کا اعلان اور اظہار ہے. اس کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ اس کتاب کا. الحمدللہ ہم فروع میں، فروع میں یعنی فقہی امور، فروع میں امام ابو حنیفہ کے پیروکار. الحمدللہ ہم فروع میں امام ابو حنیفہ کے پیروکار رضی اللہ رحمہ، اور اصول میں، اصول کا معنی عقیدہ، اصول میں ہم دو اماموں کے پیروکار، ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتوریدی. اصول، اصول ہو گئے فروع ہو گئے. اصول میں اشعریہ ماتریدی ہیں اور فروع میں حنفی. اور جو تہذیب الاخلاق ہے، تربیہ، تصوف، تزکیہ، اس میں ہمارے چار مشرب، چار شخصیتیں، ان میں سے کسی ایک کے پیروکار، یا ہم سہروردی ہیں یا نقشبندی ہیں یا چشتی ہیں یا قادری. گویا انہوں نے دین کو تین حصوں میں تقسیم کیا، اصول، فروع اور تزکیہ. اصول میں کیا ہے؟ ماتریدی یا اشعری. فروع میں کیا ہے؟ حنفی. تربیہ اور تصوف میں کیا ہے؟ سہروردی، نقشبندی، چشتی یا قادری. یہ پورے ان کے دین کا، مذہب کا نچوڑ. کہیں آپ کو نظر آیا قائمتم بامر اللہ؟ یہ کہہ رہے تھے بچے کو اٹھاؤ، پوچھو اسے، امتحان لو کہ بیٹا اصول میں تم کس کے پیروکار ہو، فروع میں تم کس کے پیروکار ہو، تربیہ اور تزکیہ میں تم کس کے پیروکار ہو. بچے کا ایک ہی جواب ہوگا، ان سارے امور میں میں محمدی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، کسی اور کا پیروکار، کسی کی طرف جھانک کر بھی نہیں دیکھتا. اللہ کے پیارے پیغمبر کا وظیفہ حیات کیا تھا؟ آپ کی بعثت کن اصولوں پر تھی؟ یعلمکم الکتاب والحکمہ ویزکیکم، قرآن کی تلاوت، قرآن کی تعلیم، کتاب و حکمت کی تعلیم اور تزکیہ. یہ سارے کام کس نے کرنے؟ اللہ کے نبی نے کرنے. تزکیہ اور تربیہ بھی کس نے کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کتاب و سنت کی تعلیم کس نے دینی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور کتاب و سنت کی تعلیم کے یہ دو جز ہیں، اصول اور فروع، ان دونوں میں کون مقتدا ہے، کس نے ان راستوں کو واضح کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمارا موقع. تو وہ جماعت جس نے قیامت تک قائم رہنا ہے حق کے ساتھ، اس کی پہلی نشانی ہے قائمتم بامر اللہ، وہ اللہ کے امر پر قائم ہو. اللہ کا امر کیا ہے؟ اللہ کی وحی. وحی کیا ہے؟ دو چیزیں، کتاب و سنت، قرآن و حدیث. قائمتم امر اللہ، قائمتم امر فلان نہیں، فلان کے امر پر، فلان کے امر پر نہیں، اللہ کے امر پر. اور اس حدیث میں جماعت حق تک کا تشخص کیا ہے؟ وہ اللہ کے امر پر قائم ہو. تبھی بڑے بڑے جہابزہ محدث ہی، یزید بن ہارون بڑے محدث تھے، بڑے عابد اور زاہد اور متقی. حافظ زاہبی نے لکھا کہ ان کی بڑی خوبصورت آنکھیں تھیں، عمر کے آخری حصے میں نابینا ہو گئے. ایک شاگرد کی ملاقات ہوئی، اچانک دیکھا کہ میرے شیخ نابینا ہو چکے، تو پوچھا کہ یا شیخ ما فعلت العینان الجمیلتان، یہ دو خوبصورت آنکھیں کہاں گئی، ان کی بنائی کہاں گئی؟ فرمایا کہ ذہب بہما بقاء الاسحار، سحری کے ٹائم جو روتا تھا اس رونے نے آنکھوں کی بنائی ختم کر دی. یہ ان کا زہد، ان کا تقویٰ، اللہ تعالیٰ کا خوف. اور محدث تھے، چوٹی کے محدث، امام بخاری کے مشائخ میں سے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جماعت عہد الحدیث. پھر یہ قول عبداللہ بن مبارک کا، یہ قول احمد بن حنبل کا، یہ قول امام بخاری کا. انہوں نے اس جماعت کا مصداق اہل حدیث کیوں قرار دیا؟ اسی علامت پر کہ قائمتم بامر اللہ، وہ جماعت اللہ کے امر پر قائم ہو. باقی جو فرقے ہیں وہ قائم تو ہیں لیکن امر فلاں، امر فلاں پر، امر اللہ پر نہیں. ان کی زبانوں پر امر اللہ کا نام نہیں ہے، قال اللہ یا قال رسول اللہ کا نام نہیں ہے، بلکہ قال فلان، قال فلان، قال فلان کا نام. اللہ کے نبی نے جو اس جماعت کا تشخص پیش کیا ہے، اسی لیے کہ جن لوگوں کے لیے کتاب و سنت کے دلائل تشفی کا باعث نہیں ہے، وہ اپنے گھروں سے باہر نکلیں، اس جماعت کو تلاش کریں کہ یہاں کون سی جماعت ہے جو قائمتم بامر اللہ ہے. وہ ایک ہی جماعت آپ کو ملے گی، اور وہ ہے جماعت اہل حدیث بحمد اللہ. اور لا یضرہم من خذا لہم، یہ اس جماعت کا دوسرا تشخص کہ ان کو نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے، ان کا اگر کوئی دشمن ہے تو اس جماعت کو، اس جماعت کے کسی فرد کو نقصان نہیں پہنچا سکے. آپ کے ذہن میں ہوگا کہ نقصان تو ہوتا ہے، ابھی چند دن قبل ہماری ایک مسجد تھی اس کو جلا دیا گیا، توڑ دیا گیا اس کو. کراچی میں کئی واقعے مساجد کو جلانے کے، نقصان تو ہوتا ہے، کئی ساتھی ہمارے شہید کیے گئے، لیاری کے واقعے آپ کے سامنے، تو نقصان تو ہو رہا ہے. تو اس جماعت کا تشخص کیسے واضح ہو؟ سنیے، یہ نقصان نقصان نہیں ہے. گھر جلا دیے جائیں، گھر گرا دیے جائیں، زخمی کر دیا جائے، قتل کر دیا، یہ نقصان نقصان نہیں ہے، یہ تو اور اجر کا باعث ہے. اللہ کی راہ میں کانٹا جھک جائے، گناہ جھڑ جائیں گے، یہ تو بڑے بڑے نقصان ہیں. جناب گھر گرا دیے، جان سے ہاتھ دھونا پڑ گیا، مسجد شہید کر دی، بڑے نقصان. لیکن یہ نقصان نہیں، یہ چیزیں اور اللہ کے قرب اور اس کی محبت کا ذریعہ ہیں. تو اس حدیث کا کیا معنی ہے کہ ان کو نقصان پہنچانے والا ان کا نقصان نہیں کر سکے گا؟ یہ نقصان ہے حجت اور دلیل کا. ان کی حجت کبھی کمزور نہیں ہوگی، کبھی کمزور نہیں ہوگی. وقتی طور پہ کوئی چرب اللسان اپنی زبان کی سلاست سے دبا جائے وہ الگ بات ہے، مگر ان کی حجت کیسے کمزور ہو سکتی ہے ان کے پاس قرآن اور حدیث؟ کہ قرآن و حدیث کمزور ہے، وہ میرا قصور ہے، میں کتاب و سنت کو صحیح پیش نہ کر سکا، خاموش ہو گیا، دب گیا. لیکن کتاب و سنت کو کوئی دبا سکتا ہے؟ کتاب و سنت کو کمزور کر سکتا ہے؟ تو یہ تشخص بڑا واضح ہے کہ نقصان پہنچانے والے سارے مل کر بھی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں کتاب و سنت ہے اور کتاب و سنت کو کوئی کمزور نہیں کر سکتا. امام شافعی کا قول ہے، من طلب الحدیث فقد قویت حجته، دنیا میں سب سے مضبوط دلیل اس طالب علم کی ہے جس کے سینے میں نبی علیہ السلام کی احادیث. حدیث کا جو طالب ہے اس کی حجت سب سے مضبوط ہے، اس کی حجت سب سے قوی ہے. جو کتاب و سنت کا حامل ہے اس کی دلیل کوئی کمزور نہیں کر سکتا. امیر المومنین عمر بن خطاب فرمایا کرتے تھے کہ اہل رائے تمہارے پاس آئیں گے، تم سے جھگڑیں گے، مناظرے کریں گے، بحثیں کریں گے، قرآن پڑھ پڑھ کے، مرضی کا معنی کر کر کے، وہ قرآن پڑھ کر تم سے بحثیں کریں گے، الجھیں گے، جھگڑیں گے، مگر قرآن کی تعبیر اپنی مرضی کی کریں گے، اپنی رائے سے کریں گے. تم کیا کر رہے ہو؟ ان قرآن کی حجتوں میں ان کی رائے سے الجھنے کی کوشش نہ کرنا. خذوہم بالسنہ، ان کو تم پکڑنا اللہ کے پیغمبر کی سنت کے ساتھ. مثلا ایک شخص آتا ہے، بے نماز سورہ فاتحہ کیوں پڑھتے ہو؟ قرآن کہتا ہے وَإِذَا خُذِعَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا، وہ قرآن پڑھا جائے، سنا کرو. قرآن کہے کیوں پڑھتے ہو؟ سنا کرو، سنو، یہ قرآن نے فرض. حالانکہ جو قرآن کی مراد ہے وہ مراد اس نے پیش نہیں کی، اپنا فہم پیش کر رہے، اپنی رائے پیش کر رہے. یہ اس کی تفسیر نہ سلف سے ثابت ہے، نہ منقول ہے، اور نہ یہ برمحل. ان کو پکڑو سنت کے ساتھ کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو بندہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہوتی ہی نہیں. اس حدیث سے پکڑو، اس آیت کی تعبیر میں ان سے نہ الجھو. یہ تفسیر آپ کو مبارک ہو، کیونکہ بات واضح، یہ مکی آیت ہے، مکہ کے ابتدائی دور کی. وہی نازل ہوتی اللہ کے پیغمبر صحابہ کو جمع کرتے، ان کو وہی سناتے، اور مشرکین مکہ شور مچاتے. قرآن نے کہا جب قرآن پڑھا جائے سنا کرو, شور نہ مچاؤ. وہ شور مچاتے. جب یہ آیت کریمہ اتری اس وقت تک نماز آئی ہی نہیں تھی, نماز اتری ہی نہیں تھی. ایسا ممکن ہے کہ بچہ پہلے پیدا ہو جائے اور اس کا دادا بعد میں پیدا ہو؟ یہ ممکن ہے؟ ناممکن ہے. ابھی نماز فرض ہی نہیں ہوئی, نماز اتری ہی نہیں. نماز تو بعد میں, جو مکی دور کے آخر میں قصہ معراج کے موقع پر اتری. تو امیر عمر کا جو فرمان ہے بڑا یہ مشعل راہ کہ اہل الرائے آئیں گے قرآن پڑھ کر اپنی مرضی کی تاویلیں کر کے تم سے جھگڑیں گے, باتیں کریں گے, مناظرے کریں گے. تم ان کو پکڑنا, خذوہم بالسنۃ, تم پکڑنا ان کو اللہ کے پیغمبر کی سنت کے ساتھ. تو یہ اس جماعت کی دوسری علامت ہے, لا یضرہم من خذلہم, کہ جو ان کو ذلیل کرنا چاہے, ان کو کمزور کرنا چاہے, وہ کمزور نہیں کر سکے گا, اس جماعت کا نقصان نہیں کر سکے گا. یہ نقصان مادی نقصان نہیں ہے, اس نقصان سے مراد جسمانی نقصان نہیں ہے, دنیاوی نقصان نہیں ہے, اہل و عیال کا نقصان نہیں ہے. اس نقصان سے مراد حجت کا اور دلیل کا نقصان. اس کی حجت, اس جماعت کی دلیل دنیا کی کوئی طاقت کمزور نہیں کر سکے. کیوں نہیں کر سکے؟ کتاب و سنت کو کمزور کرنے کی ہمت ہے کسی کے پاس؟ ایسی کوئی جرت کر سکتا ہے؟ یہ جماعت حق جو ان کے پاس حجت ہے اسے کوئی کمزور نہیں کر سکے گا. اور تیسرا تشخص جماعت کا, ظاہرین, یہ ظاہر و مشہور ہوں کہ معروف ہوں, چھپے ہوئے نہیں ہوں. اس جماعت کے علماء, اس کے دعات بالکل کھلے اور منظر عام پر ہوں گے, نہ اپنے آپ کو چھپائیں گے, نہ اپنے مذہب کو چھپائیں گے, نہ اپنی فقہ کو چھپائیں گے. ہر مسئلہ ان کا روشن, عیاں بالکل واضح, کھلی کتاب کی طرح. ہم نے بہت سی فرقوں کو دیکھا, ان میں باطنیت ہے. باطنیت کا معنی کچھ ایسے مسائل ان کے اندر موجود ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ یہ ظاہر ہو, چھپاتے پھرتے. بہت سے فقہی گندے اخبار میں مسجد کے پرتقدس ماحول کو خراب نہیں کرنا چاہتے, نہیں چاہتے کہ وہ مسائل بیان ہوں, انہیں چھپانے کی کوشش کرتے. تو یہ حق کی علامت ہے کیا؟ اپنے دین کو چھپانا, اپنے ائمہ کے اقوال کو چھپانا, ان کے فتاوا کو چھپانا, یہ حق کا تشخص ہے کیا؟ ہرگز نہیں. تو وہ جماعت حق پھر وہ کون سی ہو سکتی جو ظاہر باہر کھلم کھلا روشن, چھپے ہوئے نہیں, نہ ان کے مسائل مخفی ہیں, نہ ان کی کتابیں مخفی ہیں, نہ وہ خود پوشیدہ, خود بھی برسر عام, منظر عام پر, ان کی کتابیں بھی, ان کے مسائل بھی, کسی مسئلے کو وہ چھپانے کی کوشش نہیں کرتے. تو یہ اس جماعت کا ایک تشخص سمجھیں. نبی علیہ السلام نے حدیث کیوں بیان کی؟ تاکہ تم اسے بھی اللہ کی نشانی سمجھ کر اس جماعت کو ڈھونڈو, اس کا مصداق کون, اس جماعت سے مراد کون ہو سکتے. تو یہ بحمد اللہ عہد الحدیث ہونا ایک شرف کی بات. عہد الحدیث کی دعوت ان دو آیتوں میں ایک ترتیب کے ساتھ موجود ہے جو شروع میں پڑھی, فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم. مضبوطی سے پکڑ لو کس چیز کو؟ جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی. مضبوطی سے پکڑ لو کس چیز کو؟ جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی. وحی کس چیز کی؟ دوسرے مقام پر, دوسرے مقام پر, یعنی الکتاب والحکم, انزل اللہ علیک الکتاب والحکم. وہی دو چیزیں, قرآن اور حدیث. اسے تھام, اسے پکڑ لو مضبوطی سے. یہ ہماری دعوت ہے. ہمارا بچہ بچہ کتاب و سنت کو تھامے ہوئے, یہ ہمارا مزاج ہے, یہ ہمارا منہج ہے جو قرآن خود پیش کر رہے. اے میرے نبی, جو ہماری طرف سے وحی آ رہی اسے تھام. وہ کہتے ہیں نا کہ عام لوگ قرآن و حدیث نہ پڑھیں ورنہ گمراہ ہو جائیں گے. تو آپ کے ذہن میں یہ اشکال آئے گا کہ یہ خطاب تو نبی علیہ السلام کے لیے کتاب و سنت کو تھامنے کا, ہمارے لیے تو نہیں. حضور آگے پڑھیے, فرمایا کہ فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم, بے شک یہی صراط مستقیم جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے اسے تھام لو, صراط مستقیم یہی ہے. آگے وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ, یہ ذکر, یہ نصیحت, یہ امر, یہ آرڈر آپ کے لیے ہے اور آپ کی پوری امت کے لیے. کیا آرڈر؟ کہ جو وحی اس کو تھا, ہماری وحی کو تھا. معنی ایک عالم ہو, عامی ہو, تاجر ہو, آجر ہو, مستاجر ہو, مرد ہو, عورت ہو, سب کو یہ آرڈر دیا گیا کہ تم ہماری وحی کو تھام, کتاب و سنت کو تھام. ہاں تھامنے کی اپنی حدود ہے. اگر ایک عالم ہے, متبحر عالم, وہ خود کتاب و سنت کو سمجھ سکتا ہے. ایک جاہل اور عامی ہے, خود نہیں سمجھ سکتا, لیکن وہ کتاب و سنت کا علم حاصل کرے ان علماء کے واسطے سے, علماء کے ذریعے. علماء کا محتاج ہے, ذمہ داری اس کی بھی ہے, اس کی بھی ہے. تقاضے مختلف ہیں. ایک عالم دین براہ راست کتاب و سنت سے مسائل لے سکتا ہے, اس پر فہم ہے, ملکہ اجتہاد ہے, سمجھ سکتا ہے. اور ایک عامی, اس کے پاس سمجھنے کی براہ راست صلاحیت نہیں, بالواسطہ سمجھے. کس کا واسطہ؟ علماء کا, علماء ربانیین کا. خود قرآن کہتا ہے فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اگر تمہیں معلوم نہ ہو تو سوال کرو, پوچھو اہل ذکر سے, ان علماء سے جن کے پاس کتاب و سنت کا علم ہے. ذمہ داری سب کی. وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ, یہ آرڈر آپ کے لیے, وَلِقَوْمِكَ, اور آپ کی پوری امت کے لیے. اور آیت کا آخری جملہ بڑا خطرناک ہے, وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ, ورنہ یاد رکھو قیامت قائم ہونے والی ہے, قیامت کے دن ایک ایک کو سامنے کھڑا کر کے یہ سوال کروں گا کہ تم نے کتاب و سنت کو تھاما یا نہیں تھاما, علم تم نے کہاں سے لیا, تمہارے علم کی اساس کیا ہے. ایک ایک کو سامنے کھڑا کر کے پوچھوں گا. یہ آیت کا جو آخری جملہ, بڑا ایک خوفناک جملہ, بڑی اس میں ہیبت ہے کہ ہماری وحی کو تھام لو. وہ زید ہو, عمر ہو, بکر ہو, عالم ہو, عامی ہو, مرد ہو, عورت ہو, اپنی حدود کے مطابق, اپنی صلاحیتوں کے مطابق اس وحی کو تھام لو. اور یاد رکھو ان قریب تم سے بات پرس ہوگی, سوال ہوگا کہ تم نے اس وحی کو تھاما یا نہیں تھاما. یہ ہماری دعوت کی بنیاد ہے. یہ آیت کریمہ, یہ منہج اہل حدیث ہے. اور آگے کیا فرمایا, وَسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. اور سوال کیجئے, پوچھئے, یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, پوچھو, وسأل, پوچھو, سوال کرو. کس سے سوال کرو؟ من ارسلنا من قبلک من رسولنا, جو آپ سے پہلے ہم نے اپنے رسول بھیجے, ان سے پوچھو. وہ نوح علیہ السلام ہے, ابراہیم علیہ السلام ہے, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, ان سے پوچھو. کیا پوچھو؟ اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون, کیا ہم نے ان سارے انبیاء میں سے کسی نبی کے دور میں رحمان کے علاوہ, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت رکھی تھی؟ ایک نبی کا نام لے لو, فلاں نبی کے دور میں ایک لمحے کے لیے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر فلاں کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا, ایک لمحے کے لیے. انبیاء کی ہزاروں سال کی تاریخ ہے, ان گنت انبیاء ہیں، سب سے پوچھو باری باری، کسی نبی کی دعوت میں، کسی نبی کے دور میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کا کوئی تصور تھا، کوئی فکر تھی؟ چاہے وہ تصور ایک لحظے، ایک سیکنڈ کے لیے ہو، ایک لمحے کے لیے، پوچھو کیا معنی ہے اس کا؟ معنی ہمارے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء سابقین کی دعوت کا جو مرتکز نقطہ تھا وہ توحید تھا، کسی نبی کے دور میں، کسی نبی کی دعوت میں ایک لمحے کے لیے بھی غیر اللہ کی عبادت کا کوئی تصور نہیں تھا، غیر اللہ کے مشکل کشا ہونے کا کوئی تصور نہیں تھا، غیر اللہ کے حاجت روا ہونے کا کوئی تصور نہیں تھا، کسی نبی کے دور میں. آپ پوچھ لیں، کون پوچھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے پوچھے؟ انبیاء تو جا چکے ہیں، نہ وہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ جواب دے سکتے، ان سے کیسے پوچھیں؟ ہاں، جو آخری کتاب ہے نا قرآن پاک، یہ سارے انبیاء سابقین کی دعوت کی محافظ ہے. قرآن کھول لو، قرآن جگہ جگہ بتائے گا نوح علیہ السلام کی دعوت کیا تھی، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کیا تھی، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کیا تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کیا تھی، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، مرتے ہوئے اپنے بیٹوں کو کیا وصیت کر کے گئے. سارے انبیاء کی دعوت قرآن نے ذکر کی. پوچھو قرآن، قرآن کھول دے، ایک ایک نبی کی دعوت کا مطالعہ کرو، کسی نبی کی دعوت میں ایک لمحہ بھر کے لیے غیر اللہ کی عبادت کا کوئی تصور تھا کہ اللہ کے علاوہ فلاں کو پکار لو، فلاں کو مشکل کشا مان لو ایک لمحے کے لیے، ایک لمحے کے لیے فلاں کو داتا مان لو، فلاں کو حاجت روا مان لو. پورا قرآن آپ کے سامنے، اور یہ قرآن سارے نبیوں کی دعوت کا امین ہے. قرآن کھول کر دیکھ لو، ایک ایک نبی آپ کے سامنے آ جائے گا، پوچھ لو. قرآن نے اجمالی طور پر سارے انبیاء کی دعوت بیان کی. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا. اب یہاں ذکر ہے سارے انبیاء کی دعوت کا، ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا، ہر امت میں رسول بھیجا. کس دعوت کے ساتھ؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچ جاؤ، غیر اللہ سے بچ جاؤ، صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی داتا، وہی دستگیری کرنے والے. سجدے کے لائق وہ ہے، رکوع کے لائق وہ ہے، قیام اور قرات کے لائق وہ ہے، طواف کرنا اس کے گھر کا، اللہ اللہ ہی اللہ، ایک اللہ کی عبادت. یہ سارے انبیاء کی دعوت، ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ ہے اس بات، اللہ کی عبادت کا اس بات. وجدانے بتا ہو اور ہر غیر اللہ کی عبادت سے بچ جاؤ، یہ نفی، عقیدہ توحید نفیاً و اثباتاً، لا الہ الا اللہ، الا اللہ اس بات ہے، لا الہ نفی ہے، بالکل وہی تعبیر ہے. ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی کو مشکل کشا مانو، اسی کو حاجت روا مانو اور طاغوت سے بچ جاؤ. ہر نبی کی دعوت، یہ ہمارا عقیدہ، ہماری دعوت ہے. وہ ہماری دعوت وہ ہے جو ہر نبی کی دعوت تھی، ہماری دعوت وہ ہے جو ہر نبی نے اپنی قوم کو پیش کی. یہ قرآن جو ہر نبی کی دعوت کا امین ہے، ہر نبی کی دعوت کا محافظ اور مہیمن ہے، اس قرآن نے انکشاف کیا کہ ہر نبی کی دعوت توحید کی دعوت، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت تھی، طاغوت سے بچنے کی دعوت تھی. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون، وہی بات ہم نے آپ سے قبل جو رسول بھیجے کیا وحی کی؟ لا الہ الا انا، کوئی الہ نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے میرے، اللہ فرما رہا ہے. فاعبدون، بس میری ہی عبادت کرو. کسی غیر کی عبادت کا تصور ہے؟ تو عہد الحدیث کی دعوت وہ دعوت ہے عقیدے کے اعتبار سے جو صرف محمد رسول اللہ کی نہیں،
بلکہ سارے انبیاء کی دعوت ہے، نوح علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کی، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی، ہود علیہ السلام کی، صالح علیہ السلام کی، یعقوب علیہ السلام کی، یوسف علیہ السلام کی، سارے انبیاء کی دعوت، توحید کی دعوت. یہ ہماری دعوت کا شرف ہے، ہمارے منہج کا شرف ہے. اس دعوت پر ہم قائم ہیں جس پر رسول اللہ بھی قائم تھے اور سارے انبیاء قائم تھے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، الانبیاء اخوۃ اللات، یہ جو نبی ہوتے ہیں نا یہ آپس میں بھائی ہوتے ہیں، اللاتی بھائی. نبی آپس میں بھائی ہیں، اللاتی بھائی. اللاتی بھائی وہ ہوتا ہے یا وہ ہوتے ہیں جن کا باپ ایک اور مائیں مختلف ہیں. جیسے ایک شخص کی کئی شادیاں، ہر بیوی سے اولاد، اب پیٹ تو مختلف ہیں، مائیں مختلف ہیں، باپ ایک ہے. تو نبی آپس میں اللاتی بھائی ہیں، ان کا باپ ایک ہے، اور وہ باپ مرکزی طور پہ عقیدہ توحید، توحید کا عقیدہ اصل ان کا ایک ہے. فروع میں اختلاف ہو سکتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دو نمازیں دی، ہمیں پانچ دی. مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے، فروع میں اختلاف ہو سکتا ہے، اصل ایک ہے سارے انبیاء کا، اور وہ توحید ہے. نبی آپس میں اللہ کی بھائی، جن کا باپ ایک ہوتا ہے، مائیں مختلف ہوتی ہیں. ایک حقیقی بھائی ہوتا ہے، ماں اور باپ ایک ہی ہیں. ایک اخیافی بھائی ہوتے ہیں جس میں باپ مختلف ہے، ماں ایک ہے. جیسے ایک عورت کا نکاح ہو، اس سے بچے ہوں، شوہر فوت ہو جائے، وہ دوسری شادی کر لے، اس سے بھی بچے ہوں، تو یہ اولادیں آپس میں اخیافی بھائی، اخیافی بھائی بہن. تو اللاتی بھائی بہن وہ ہیں جن کا اصل ایک ہو، باپ ایک ہو، مائیں مختلف ہو. انبیاء آپس میں اللاتی بھائی ہیں، سارے نبیوں کا اصل ایک ہے، اور وہ توحید کا عقیدہ. فروع میں اختلاف ہو سکتا ہے، یہ ہماری دعوت، توحید کی دعوت. ہماری دعوت میں غیر اللہ کی عبادت کوئی تصور نہیں، کوئی غیر اللہ مشکل کشا نہیں. ہمارے نزدیک اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا شرک بھی اور کفر بھی ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو عالم الغیب قرار دینا شرک بھی ہے اور کفر بھی. ہماری دعوت توحید کی دعوت. تو اس ترتیب سے قرآن نے ایک منہج بیان کیا عقیدے کا اور اتباع کا. اتباع کا منہج کیا ہے؟ جو ہمارا ہے کہ فاستمسک بالذی اوحی الیک، ہماری وحی کو تھام لو بس. ایک ہاتھ میں کتاب اللہ، دوسرے میں سنت رسول اللہ. یہ عمل اور پیروی، اتباع. اعتقادی منہج کیا ہے؟ وَسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. ٹٹولو سارے انبیاء کی دعوت کو، ٹٹولو، تلاش کرو، جو نتیجہ ملے گا وہ دعوت اہل حدیث ہے. محمد رسول اللہ کی دعوت کیا تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کیا تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کیا تھی؟ سارے انبیاء بنی اسرائیل کی دعوت کیا تھی؟ صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، ذبیح اللہ، اور جناب یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ان سے قبل نوح علیہ السلام. ان سارے انبیاء کی دعوت کیا تھی؟ قرآن کو کھنگال لو، یقیناً آپ کو جواب مل جائے گا. اور جو جواب آپ کو ملے گا وہ دعوت ہے اہل الحدیث کی، وہ ہماری دعوت ہے. ہماری دعوت توحید خالص کی دعوت ہے. ہماری دعوت خالصتاً اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی دعوت، اور یہی کامیابی کی اساس، یہی فلاح کی بنیاد ہے. باتیں لمبی ہو سکتی، چلیں سورہ آل عمران کا جو آخری آیتیں ہیں ان میں سے دو تین آیتوں کا انتخاب کر کے دیکھتے ہیں کہ کامیابی، فلاح کے وعدے کس جماعت کے ساتھ، کس جماعت کے ساتھ. دعا کا ذکر ہے، جو دعائیں ہیں کتاب و سنت کی ان کو پڑھا کرو. ان دعاؤں میں بڑا علم، بڑی فقہ ہے. کیا دعوت ہے، کیا دعا ہے؟ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. بندہ دعا کرے کہ یا اللہ ہم نے سنا تیرے منادی کو، تیرے منادی کو، منادین علماء بیٹھے ہیں، یہ تنوین عوض ہے، مضاف الیہ محذوف ہے، منادیا کا جو تیرا منادی مضاف الیہ محذوف ہوا، عوض میں تنوین آ گئی، سمعنا منادین، ہم نے تیرے منادی کو سنا. اللہ کا منادی کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دعا مانگنے والا اپنی دعا میں اللہ کی جناب میں وسیلہ پیش کر رہے، وسیلہ پیش کر کے دعا کر رہے کہ یا اللہ ہم نے تیرے منادی کو سنا، بس اسی کو سنتے، کسی اور کو نہیں سنتے. تیرے منادی کو سنتے ہیں یا پھر اس کو جو تیرے منادی کی بات کرے، ہر ایک کو نہیں سنتے. یہ ہمارا عقیدہ، یہ منہج ہے. اس منہج کو اللہ کی جناب میں بطور وسیلہ پیش کیا جا رہا. اس منادی کی ندا کیا ہے؟ ینادی للایمان، وہ ندا کر رہا ایمان لانے کی. اللہ کا منادی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ندا فرما رہے ہیں کہ ایمان، ان آمنوا بربکم، اپنے رب پر ایمان لے آؤ. ایمان کی ندا ہے، فآمنا، یا اللہ ہم ایمان لے ہے، مانا تیرے منادی کی اتباع کر لی اور ایمان لے ہے. کون سا ایمان؟ ایک عہد الحدیث کا ایمان اور ایک باقی سارے فرقوں کا ایمان. جس ایمان کا وسیلہ پیش کیا جا رہا ہے وہ معتبر ہوگا تو قابل قبول ہوگا. دو وسیلے ہیں کہ ہم نے تیرے منادی کو سنے اور تیرے منادی ہی کو سنتے ہیں، اس شخص کو سنتے ہیں جو قال اللہ اور قال رسول کی بات کرتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے، منہج ہے ہمارا. اسی منہج کو بطور وسیلہ تیری جناب میں پیش کر رہے ہیں. اور منادی کی دعوت ہی ایمان کی، ہم نے ایمان قبول کر لیا، ہم نے ایمان قبول کر لیا. ایمان کی تعریف کیا ہے؟ ایمان کی تعریف بڑا اختلاف. کچھ کہتے ہیں زبان کا اقرار صرف یہ ایمان، کچھ کہتے ہیں زبان کا اقرار ہو، دل کی تصدیق ہو، یہ ایمان. ہمارا عقیدہ یہ کہ زبان کا اقرار، دل کی تصدیق اور سارے اعضاء سے عمل کروانا، یہ سب مل کر ایمان بنے گا. ان کی تعریف کے مطابق زبان میں ایمان کا آ جانا کافی. دوسرے گروہ کی تعریف کے مطابق زبان پر ایمان ہو اور دل میں ایمان ہو کافی. ہماری تعریف یہ ہے کہ زبان میں بھی ایمان ہو، دل میں بھی ایمان ہو، کانوں میں ایمان ہو، آنکھوں میں ایمان ہو، ہاتھ پاؤں میں ایمان ہو، کہ پورے اعضاء جو ہیں متحرک ہوں ایمان پر عمل کرنے کے ساتھ. ایمان تین چیزوں کا نام، زبان کے اقرار کا، دل کی تصدیق کا، اور سارے اعضاء سے عمل کرنے کا. ہم نے یہ ایمان قبول کر لیا، یہی تعریف حق ہے، یہی تعریف حق. دیکھو نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہم پیش کرتے ہیں آپ کے جوامع القلب، اس میں یہ تینوں چیزیں ایمان کی ایک حدیث میں آ جاتی ہیں. الایمان بضع و سبعون شعبۃ، ایمان کے 70 سے کچھ اوپر شعبے ہیں. آگے کیا فرمایا؟ اعلیٰها قول لا الہ الا اللہ، سب سے اعلی شعبہ اقرار کرنا کس کا؟ لا الہ الا اللہ کا، یہ زبان کا اقرار ہے. وادنا امادۃ الاذان الطریق، راستے سے کسی مودی شے کو ہٹانا، یہ بھی ایمان کا شعبہ، اس کو بھی ایمان کا ہے، یہ عمل ہے، یہ اعضاء کا ایمان ہوگا. والحیاء شعبت میں ایمان، اور حیاء دل کا فعل ہے، دل کے فعل کو بھی ایمان کہا گیا. ایک ہی حدیث میں تینوں چیزیں ایمان کی آ گئی، زبان کا اقرار بھی آ گیا، دل کی تصدیق بھی آ گئی، دل کا فعل بھی آ گیا، اور باقی سارے اعضاء کا عمل بھی آ گیا. یا اللہ تیرے منادی نے ہمیں ایمان کی دعوت دی، ہم نے سنی اور قبول کر لی، فآمنا، ہم ایمان لے. اب یہ دو چیزیں تیرے دربار میں وسیلے کے طور پر پیش کر، ایک تیرے منادی کو سننا اور ہم کسی کو نہیں سنتے، اور دوسرا منادی کی دعوت پر ایمان قبول کر لینا. اب یہ دو چیزیں تیرے حضور بطور وسیلہ پیش کر. اور طلب کیا ہے؟ طلب یہ کہ فغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. تین طلب، ہمارے گناہ معاف کر دے، تجھے واسطہ ہے اپنے اس ایمان کا، اور تجھے واسطہ ہے اس عمل کا کہ ہم صرف تیرے منادی کو سنتے ہیں اور کسی کو نہیں سنتے. ہمارے گناہ بخش، جو ہماری سیئات، بڑے گناہ چھوٹے گناہ سب معاف کر. اور تیسری چیز یہ، توفنا مع الابرار، ہمیں موت دے نیک لوگوں کے ساتھ. اس کا معنی دوسری آیت میں والحقنا بصالحین، کہ مرنے کے بعد ہمیں ملا دینا، جوڑ دینا اپنے نیک بندوں کے ساتھ. یہ تین طلبیں. چوتھی طلب کے وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، یا اللہ جو تو نے اپنے رسولوں کی زبانوں پر وعدے کر رکھے ہیں ہمیں عطا کرنے کے لیے، دنیا کی نعمتیں، آخرت کی نعمتیں، وہ ہمیں ساری عطا فرما دے. اپنے نبیوں کی زبان سے جو تیرے وعدے، سارے ہمیں عطا فرما دے، دنیا کے بھی آخرت کے بھی عطا فرما دے. کتنی قیمتی دعا ہے. اور ولا تخزنا یوم القیامہ، یا اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجیے، جہاں سارے اولین و آخرین جمع ہوں گے، پوری خلقت اکٹھی ہوگی، ایک ایک بندے نے حساب دینا، کہ اللہ ہمیں رسوا نہ کی، اس دن کی رسوائی سے بچا لے، عیبوں میں پردے ڈال دے. یہ پانچ طلبے، پانچ اللہ تعالیٰ سے استدعا ہے. وسیلہ کیا ہے؟ دو وسیلے. ایک کہ تیرے نبی کو، تیرے منادی کو سنتے اور کسی کو نہیں سنتے، اور دوسرا تیرے منادی کے کہنے پر ہم نے ایمان قبول کر لیا. اس ایمان کی تعریف بھی تو کرنا، کون سا ایمان قبول کیا؟ جو ایمان قبول کیا وہ موت پر بھی ہے یا نہیں؟ وہ ایمان دعا کا وسیلہ بن سکتا ہے؟ یہ مسئلہ کہہ لیتی اس بیان میں. پانچ طلبے، گناہ معاف کر دے بڑے چھوٹے، اور مرنے کے بعد صالحین میں داخل کر دے، جو سارے تیرے وعدے تیرے انبیاء کی زبانوں پہ بیان ہوئے وہ سارے ہمیں عطا فرما دے، اور قیامت کے دن رسوا ہونے سے بچا لے. پانچ دعائیں اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا، پانچوں دعائیں ہم نے فاستجبنا لہ، ہم نے پانچوں دعائیں قبول کر لی، قبول کر لی. تمہارا واسطہ اتنا عظیم الشان ہے کہ تم نے وسیلہ پیش کیا اتنا معتبر ہے کہ تمہاری ساری دعائیں ہم نے قبول کر لی. اور لا ازی و عمل عامل منکم من ذکر انسا، تمہارے مرد ہوں عورتیں ہوں، آج یہ وعدہ ہے کہ تم میں سے کسی کی نیکیاں، کسی کے عمل ضائع نہیں کروں گا. اس دن بڑے لوگوں کے عمل ضائع ہوں گے، برباد ہوں گے. عاملۃ الناصبہ تصلی نارن حامیہ، بڑے بڑے عمل کرنے والے عمل کر کر کے تھک جانے والے دہکتی ہوئی جہنم کی آگ کا لقمہ بن جائیں گے، مگر تم سے یہ وعدہ ہے تمہاری نیکیاں ضائع نہیں کروں گی، وہ محفوظ ہوں گی، مقبول ہوں گی، بلکہ ان کا اجر بڑھا چڑھا کر پیش کروں گا. اس مقام پر سارا مسئلہ کہہ رہے تھے. اللہ تعالیٰ کی جناب میں دو وسیلے پیش کیے جا رہے ہیں، وہ وسیلے بڑے معتبر ہیں، ان وسیلوں سے دعائیں کرو گے، استجابت ساتھ ہے، قبولیت کے وعدے ساتھ ہیں کہ ہم قبول کر لیں گے، اور قبول کرنے کے ساتھ ساتھ تم میں سے کسی کے عمل کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، مرد ہو یا عورت ہو، مرد ہو یا عورت ہو. تو ایک لب لباب ہے دعوت اہل حدیث کا اور منج جماعت حقہ کا، عقیدہ کیا ہے، عمل کیا ہے، منج کیا ہے، عمل کی بنیادیں کیا ہیں، ہماری دعاؤں کی بنیادیں کیا ہیں. اگر وقت ہو تو ہم بے شمار دعائیں پیش کریں، ان ساری دعاؤں میں آپ کو سلفیت اور اہل حدیثیت نمایاں طور پر ملے گی، اور قبولیت کے وعدے ساتھ ہیں، استجابت کے وعدے ساتھ ہیں. جماعت حقہ وہی جماعت ہے جس کے پاس کتاب و سنت کا تشخص، ایک ہاتھ میں کتاب اللہ، دوسرے میں سنت رسول اللہ، اسی کے ترجمان ہوں ہمیشہ، اسی کو پیش کرنے والے ہوں، اسی کو اپنانے والے ہوں. عقیدہ کیا، عمل کیا، منہج کیا، سیاست کیا، خلق کیا، تجارت اور معیشت کیا، سب کا محور کتاب و سنت ہو. یہ مسئلہ کہہ رہے ہیں، اس کو قبول کریں، اس کے داعی بنیں، اس مسئلہ سے محبت کریں، اس مسئلہ کے جو حامل علماء ہیں ان سے ناطہ جوڑیں، تاکہ روحانی غذا آپ کو ملتی رہے، جو کامیابی کی بنیاد. ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے توفیق کی مسلسل استدعا کرنی چاہیے. اس کی توفیق کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں. سعادت کا راستہ، کامیابی کا راستہ، فلاح کا راستہ، رشد کا راستہ اس کی توفیق کے ساتھ ہی موقوف ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے کی توفیق دے، حق اختیار کرنے کی توفیق دے، حق اپنانے کی توفیق دے، حق کا مبلغ بننے کی توفیق دے، اور تا دم حیات ہمیں حق پر، کتاب و سنت پر، اپنی توحید پر، اپنے پیارے پیغمبر کی محبت پر اور پیارے پیغمبر کی سنت پر ہمیں قائم و دائم رکھے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.